الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو دین دیا ہے اس دین میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل ہے۔ ایمان کن چیزوں پر ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے جب تک اس ایمان کو ہم نہیں سمجھیں گے اس کے مطابق ہمارا عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بنیادی باتیں جس پر دین نے بڑا زور دیا ہے وہ ایمانیات کا ہے، بلیفس کا، جو دل کے اندر جم جائے، گڑ جائے اور اس کو کوئی بھی ہلا نہ سکے۔ یہ ایمان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ کافر جو ہے اس کے دل میں کفر گڑ جاتا ہے، وہ اس کا ایمان ہے اور اسی کے مطابق وہ چلتا ہے۔ لیکن مومن جو ہے مسلمان، اس کے دل میں جب ایمان گڑ جاتا ہے تو وہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے۔ اس لیے ایمان کا سمجھنا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں منہ سے یہ لفظ، لیکن شہادت کا مطلب یہ بھی ہے کہ دل سے بھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، دل سے بھی میں سچا مانتا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے، اور دل میں یہ چیز اب جم چکی ہے جس کی وجہ سے میں زبان سے اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی کوئی آسان گواہی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ وہ ایمان ہے جس کی بنیاد پہ سارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر بندہ دل سے مخلص ہے، اور اگر دل سے مخلص نہیں تو جتنی بھی برائیاں پہلے کی ہیں وہ بھی رجسٹرڈ ہوں گی، اور اس کا اظہار کرنا ایک نفاق ہوگا، اور اس کا بھی اظہار جو ہے نا یہ بھی گناہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو کچھ کہا جائے زبان پہ، جو حروف لائے جائیں ایمان سے متعلق، اس کا تعلق دل سے بھی ہو اور دل میں یہ چیز جمی ہوئی ہو۔ جب ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تو اب اس کا یہ سوال نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی پوجا کی جا سکتی ہے کسی کی یا نہیں۔ اب اس سوال کو چھوڑ دیا جائے۔ جب ہم یہ مان چکے کہ اللہ کی ذات اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ من دون اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو مخلوق مانیں، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے. اور مخلوق محتاج ہوتی ہے اس کی جو پیدا کرنے والا ہے, جو رب ہے. رب محتاج نہیں ہوتا, یہ ایمان ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رب کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بس آسمان پہ ہے, اس نے دنیا پیدا کر دی ہے اور دنیا چل رہی ہے جس طرح ہم چلاتے ہیں چل رہا ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ ایک طرف ہے. مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو درمیان میں ہیں, ہماری اگر ان سے ہو جائے تو وہ آگے اللہ سے کر دیتے ہیں ہماری بات. یہ کس نے کہا ہے؟ اس کو قرآن نے کہا افترا علی اللہ کذبا, یہ بندہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے, اپنی طرف سے باتیں گھڑتا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کہاں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے علاوہ کسی اور کو تم رب مان لو, معبود مان لو اور اسی کو اختیارات دے دو, اسی کے بارے میں تم اپنے عقائد یہ بنا لو, ایمان یہ بنا لو, جبکہ یہ کلمے کے بالکل خلاف ہے. یہ بھی محض دعویٰ ہے, دل میں کلمے کا معنی اور مفہوم نہیں بیٹھا, یہ سچا ایمان نہیں ہے, کھرا ایمان نہیں ہے, اس میں ملاوٹ ہے. اللہ کو ایسے ملے ہوئے ایمان کا, ملاوٹ والے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ثواب ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے محفل میں آ کے لوگ کہتے تھے, صحابہ کرام کو کہتے تھے, ہم بھی ایمان لائے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو, ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو, ہم بھی مانتے ہیں قیامت کو, ہم بھی مانتے ہیں فرشتوں کو, ہم بھی مانتے ہیں جنوں کو, ہم بھی مانتے ہیں کتابوں کو اور قیامت کے دن کو بھی مانتے ہیں. مگر دل کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے نا, ہمیں تو پتا نہیں, ہم تو بظاہر جو کچھ سنتے ہیں مان لیتے ہیں. مگر اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین, میں ان کی دلوں کی کیفیت مسلمانوں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہے, وہ دل سے ماننے والے ہیں, یہ زبانی اظہار کر رہے ہیں, اندر سے بالکل خالی ہیں, نفرت ہے ان کو اللہ کے رسول سے, دین سے, مسلمانوں سے, یہ نہیں پسند کرتے. بتا دیا یہ اللہ تعالیٰ ہے. ایمان اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے, اور بندے کا اندر کا جو عمل ہے, دل کے اندر کی جو کیفیت ہے, یہ ایک اس کا رب سے تعلق ہے, بندوں کے ساتھ نہیں. جب تک یہ تعلق خالص نہیں ہوگا اللہ کو وہ ایمان منظور نہیں, قطعاً منظور نہیں. ان ایمانیات میں جہاں اللہ کی وحدانیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں, اللہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ اس میں کسی بھی شخصیت کو, کسی بھی مخلوق کو اللہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے, اللہ جیسا سمجھ لیا جائے, یا اللہ کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات میں کسی ایک اختیار کو اس کو دے دیا جائے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کی زبان میں, دین کی زبان میں اس کو شرک کہتے ہیں, اور شرک ان الشرک لظلم عظیم, بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنی ذات پہ بھی کرتا ہے, اور جب وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو اپنے عملوں کو برباد کر دیتا ہے اور آگے چھٹکارے کی کوئی بھی راہ اس کے لیے نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک, اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرے گا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اور ہاں اللہ چاہے تو اس کے علاوہ اور بہت سے گناہ معاف کر دے, شرک کو معاف نہیں کرنا, بہت بڑا ظلم ہے. وجہ یہ ہے ہم خود بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے. میرے پاس کوئی اتھارٹی ہو, آپ کے پاس کچھ ہو, اور آپ یہ اتھارٹی کسی اور میں بھی تسلیم کر لیں تو مجھے چیلنج کر رہے ہیں نا, مجھے چیلنج کیا جا رہا ہے. کوئی ہے ایک عام سی بات لیکن عام سمجھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ کوئی بیوی اگر اپنے خاوند کو یہ کہہ دے تو بھی میرا خاوند ہے, یہ جملہ کیا خاوند کے لیے قابل قبول ہے؟ کیا اس کو غیرت نہیں آئے گی؟ کیا وہ برداشت کرے گا ایسی بیوی کو؟ میں بھی اللہ کو کہہ دوں اللہ تو بھی میرا رب ہے، تو بھی میرا اللہ ہے، اللہ کے لیے ناقابل برداشت ہے یہ چیز، وہ نہیں پسند کرتا ایسی باتوں کو، ایسے ایمانیات کو، ایسے عقائد کو، اس عقیدے کی بنیاد پہ کیے گئے کسی عمل کو بالکل پسند نہیں کرتا. وہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو میں نے کہا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. دوسرا مطلب ہے باقی سب جھوٹے، یا خود بنے ہیں یا ان کو بنایا گیا. اگر بنایا گیا تو ان کا کوئی قصور نہیں، اور اگر خود بنے ہیں تو سب سے بڑے فراڈی ہیں. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب، خود بن بیٹھا. خود اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں اور سب سے بڑا ہوں، سب سے اونچا ہوں، سب میری ناک کے نیچے ہیں. فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، پھر اللہ نے جب اس کو پکڑا تو ایسی پکڑ اللہ نے کی اس کی کہ آئندہ قیامت تک کے آنے والے ایسے فرعون صفت انسانوں کے لیے عبرت اس کو بنا دیا کہ کسی نے بھی اگر میری خدائی میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، یہ زیب مجھے دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہوں میں، ہم، یہ تکبر مجھے زیب دیتا ہے کہ میں کہوں ہاں میں اس کا خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں سب سے بڑا ہوں. لیکن اگر کوئی میرے مقابلے میں آ کے یہ کہے کہ میں بھی بڑا ہوں، میں بھی ہوں، میں، تو اللہ فرماتے ہیں جس نے اس میں مجھ سے جھگڑا کیا میں اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود سے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانیں. ہم تو بڑے آسانی سے سمجھتے ہیں کہ شاید جو جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کو یہ بھی پسند ہے. نہیں، کوئی پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ نے صرف اسی کی دعوت دی تھی. مکی لوگ آپ کی اس دعوت کو سمجھ کے ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، ہم نہیں مانتے. اور سب سے بڑا دعویٰ یہی ہے کہ ہم دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے رکھوالے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کون سی نئی بات ہے اس میں سوائے اس کے کہ میں رسول ہوں؟ ہم کیوں مانیں اس کو رسول؟ اور اسی مخالفت پہ نبی علیہ الصلات والتسلیم کو صحابہ کرام کو مجبور کیا جو ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے. ہجرت کا دوسرا سال تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے حالات کو کہ بہت سے مسلمان لٹ پٹ کے یہاں آ گئے، ان کی جائیدادوں پہ وہ قابض ہو گئے، ان کو بیچ ڈالا اور بیچ کے اسی پر یہ تجارت کر رہے ہیں اور نفع کما رہے ہیں، اور میرا ایک صحابی یہاں سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک چادر پہن کے لٹا پٹا یہاں پہنچا ہے. تو اگر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا تو ہم بھی ذرا تھوڑا سا ان کو سبق سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کے شام سے مدینہ سے نکل کے مکہ جا رہا ہے اور مدینہ پہنچنے والا ہے. آپ کو اطلاع ملی، آپ نے بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کیا اور فرمایا جو اس وقت تیار ہے کھڑا ہو جائے میرے ساتھ چل نکلے. یہ اجازت نہیں دی کہ تم میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کر لوں پھر چلتا ہوں. نہ، جس نے کرنا ہے وہ اپنا کام کرے، جو تیار ہے میرے ساتھ چلے. جتنے تیار تھے چل پڑے، قافلہ نکل گیا. لیکن ابو سفیان نے اس کی اطلاع دے دی مکہ میں کہ مکی لوگوں قافلہ لٹ رہا ہے، پہنچو مدد کے لیے. تو اس موقع پہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو لائیو کمنٹری جنگ بدر سے پہلے کی اور بعد کی جو دی ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہی ابو جہل، یہی اس کے ساتھی حرم پاک میں آتے ہیں، حرم پاک کے غلاف کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے ایک دعا کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کیا ہے. اور اس دعا کو سنیے گا اور سوچیے گا کہ ہم میں اور ان میں اب کیا فرق ہے. اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. غلاف کو پکڑ کے کہتے ہیں رب اے اللہ اگر واقعی یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں یا محمد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اگر واقعی یہ تیری طرف سے ہے, اللہم اے اللہ اگر واقعی یہ تیری طرف سے ہے تو میں ماننے کا نہیں, ہم ماننے کے نہیں, بلکہ ہم تجھ سے یہی درخواست کریں گے کہ اس کے بدلے میں تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی دردناک عذاب لیا, ہم یہ برداشت کر لیں گے کہ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے, وہی کو نہیں مانیں گے, قرآن کو نہیں مانیں گے. یہ قرآن نے ذکر کی یہ دعا. اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دے رہے, تو کیا فرق ہے پھر؟ عقیدہ تو ایک جیسا ہے. وہ بھی دعا کر رہا ہے خانہ کعبہ میں آ کے غلاف کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہم, ایک نہیں اس کے ساتھ سارے مشرک سردار سب کھڑے ہیں کہتے ہیں اللہم. کیا فرق ہے پھر؟ فرق صرف یہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ کو متعارف کرایا تھا اس اللہ کے تعارف کو, اس اللہ کو ان لوگوں نے نہیں مانا. وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ ہے, وہ ہمارا خالق ہے, لیکن اس کے پاس کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے, یہ خدا ہیں جو ہم نے خانہ کعبہ میں لٹکا رکھے ہیں, باندھ رکھے ہیں, یہ ہماری سنتے ہیں, یہ بھی خدا ہیں, ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں, ہماری یہ سنتے ہیں اور پھر یہ آگے اللہ کو پہنچاتے ہیں. یہ فرق تھا صرف, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کہی قرآن کے ذریعے سے کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان. پیارے رسول جب آپ کے صحابی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو بتائیے میں قریب ہوں, ہر انسان کے قریب ہوں. وہ بات تو کرے, آئے تو صحیح, مجھ سے سرگوشیاں تو کرے, مجھ سے مانگے تو صحیح. اجیب ہوں, میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی, ہر اس شخص کی جو مجھ سے دعا کرتا ہے. اذا دعان, جب بھی وہ مجھے پکارے, رات ہو دن ہو, اندھیرا ہو روشنی ہو, اکیلا ہو لوگوں میں بیٹھا ہو, کوئی بھی وقت ہو وہ مجھے پکارے, مجھ سے دعا مانگے, میں اس کی دعا کو سنوں گا اور قبول کروں گا. اللہ نے تو اپنا یہ تعارف کرایا, اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے میرے اور اپنے درمیان کسی اور کو لانے کی, تم بات تو کرو, مانگو تو صحیح مجھ سے, میں کوئی بادشاہ ہوں انسانوں کی طرح کہ اپنے جان کے تحفظ کے لیے میں نے اپنے آپ کو کمرہ در کمرہ اندر بٹھایا ہوا ہے, عام بندے کی ہوا نہ لگے, اس کی آنکھ مجھ پر نہ پڑے, اور اگر کسی نے بات کرنی ہو تو پہلے میرے سیکٹری سے بات کرے اور پھر اس کے بعد وہ بات مجھ تک پہنچے, پھر میں بات سنوں گا ورنہ نہیں سنوں گا. اللہ نے کہاں کہا, یہ بادشاہی نظام تو بعد میں قائم ہوا, اللہ کا نظام تو شروع سے آ رہا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اب سوچئے, یہ وہ فرق تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعارف کراتے ہیں ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, مگر وہ اس کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے نہیں وہ اللہ ہے, مانتے ہیں گاڈ ہے, سب دنیا مانتی ہے, مگر یاد رکھیے جس اللہ کو قرآن نے تعارف کرایا ہے دنیا اس اللہ کو نہیں ماننا چاہتی, وہ مانتی ہے کہ گاڈ ہیں, ایک نہیں کئی ہیں, اور جبکہ اللہ ایک ہے وہ یہ بھی مانتی ہے کہ گاڈ کی فیمیل بھی ہے, مگر ہمارا دین یہ کہتا ہے اللہ کی کوئی فیمیل نہیں, لم تکن لہ صاحبہ, اس کی کوئی بیوی نہیں, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, ہمارا قرآن یہ کہتا ہے. قرآن یہ کہتے ہیں وہ اکیلا ہے، یہ کہتے ہیں گاڈز ہیں، خدا ہیں بہت سے، یہ فرق ہے. یاد رکھیے یہی وہ فرق ہے جو ہمارے ایمان کو ان کے کفر سے علیحدہ کرتا ہے. جی ہاں، اور یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے دنیا آج مسلمانوں سے ناراض ہے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دنیا مسلمانوں سے صرف اس لیے ناراض ہے کہ وہ ایک اللہ پر کیوں ایمان رکھتی ہے، ایک اللہ کے بیٹے کو کیوں نہیں تسلیم کرتی، اللہ کی بیوی کو کیوں نہیں تسلیم کرتی، اللہ کی اولاد کو کیوں نہیں تسلیم کرتی. وہ کیوں کہتے ہیں ایک اللہ ہے، اسی کے پاس اتھارٹی ہے اور کوئی کچھ نہیں، سب مخلوق ہے. نہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بلکہ ان کی والدہ بھی مخلوق ہے، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے. آپ کو خود کہا گیا اللہ کے رسول، آپ کہیے ان کو کھل کے کہیے کہ لا املک لکم نفعا ولا ضرا، تم مجھے خدائی کا درجہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جب مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے میں اپنے نقصان کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہوں. جب میں مالک تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اپنی ملکیت، اپنے اقتدار اور اپنے اختیار سے، اور نہ ہی میں تمہیں اپنے اقتدار اختیار سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ، ولا اعلم الغیب، میں غیب کو بھی نہیں جانتا. اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو دو فائدے مجھے ضرور ہوتے، لست اکثرت من الخیر وما مسنی السوء. پہلا فائدہ یہ ہوتا کہ گو بھلائیاں میں سمیٹ لیتا، نقصان آنے سے پہلے پہلے میں ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا. جانتا ہوتا کہ مجھے تکلیف آنے والی ہے، یہ غیب میں جانتا ہوتا تو میدان بدر میں یا میدان احد میں، خاص طور پر میدان احد میں، مجھے کبھی دھکا دے کے یا پش کر کے گڑھے میں نہ گرایا جاتا. اور ابن قمیہ جیسا ظالم انسان آگے بڑھ کے اپنی تلوار کا وار میرے چہرے پر نہ کرتا، اور میری خود کی جو سلاخیں تھیں وہ کٹ کے میرے گال میں نہ گھستی. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں کبھی یہ دعا نہ کرتا، لن یفلح قوما فعلوا بنبیہم ہکذا، کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ اس طرح سلوک کرے. اگر مجھے غیب ہوتا تو میں کبھی یہ دعا نہ کرتا، کبھی نہ کہتا، اور کبھی پھر مجھے یہ سننا نہ پڑتا وحی کے ذریعے سے کہ لیس لک من الامر شیء، اللہ کے رسول میرے جو خدائی کے معاملات ہیں ان میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کرے؟ یہ خدائی کے معاملات ہیں، یہ میرے اختیار میں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ آج یہ حملہ کرنے والے آپ پہ، کل کو ہو سکتا ہے آپ کے جان نثار بن جائے. یہ قدر کریں آپ کی زیادہ، اور ایسا ہی ہوا. نبی کی زبان سے یہ لفظ کہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نبی کو بھی خدائی کے اختیارات دے رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے نبی نہیں بلکہ نبی کی اولاد ہو، نبی کے اپنے رشتہ دار ہوں، آپ کا خاندان ہو، اہل بیت ہوں، ہم نے ان کو بھی خدائی کے اختیارات سونپ رکھے ہیں. یہ توہمات، اس قسم کے خیالات جس کی کوئی بنیاد نہیں، انسان کے لیے گمراہ کن ہے. یاد رکھیے یہ چیزیں اسلام سے دور کرنے والی ہیں. قرآن مجید نے کھل کے جو باتیں کہی ہیں یہ کھل کے ہمیں کہنی بھی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بعض کو کڑوی لگتی ہوں، مگر قرآن ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بلغ ما انزل الیک، اللہ کے رسول، جو کچھ آپ پر اتارا جا رہا ہے اس میں بلا کم و کاست آپ نے ہر ایک چیز کو، ایک ایک بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، چاہے لوگ آپ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھیں، چاہے کتنے دھمکیاں دیں، کتنے برا بھلا کہیں آپ کو، آپ نے بلغ ما انزل الیک پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، نہ پہنچایا، گھبرا گئے اور یہ سوچا کہ یہ بات بڑی کڑوی ہے، لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، تو فما بلغت رسالتک، تو اللہ کے رسول ہم پھر آپ سے ہی کہیں گے کہ ہماری ذمہ داری جو ہم نے آپ پر عائد کی تھی رسالت کی، اس کا حق پھر آپ نے ادا نہ کیا۔ سوچئے، مکہ میں رہتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسی کو تو قرآن نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بڑی بھاری بات ہے جو ہم آپ پر اللہ کے رسول اب اتاریں گے، اس کو آپ نے ہی برداشت کرنا ہے اور آگے بھی پہنچانا ہے، بڑا بوجھل کام ہے لیکن یہ کرنا ہے۔ آج اس بوجھ کو کون اٹھاتا ہے؟ کون ہے جو قرآن مجید کو صحیح طریقے پر سمجھنا چاہے؟ کون ہے جو قرآن مجید کے صحیح مفاہیم کو جاننا چاہے؟ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں، ان اختلافات نے ہمیں اب جہاں پہنچا دیا ہے، لگتا نہیں ہے کہ ہم شاید واپس کسی وقت پلٹیں اور ہم آپس میں مل جل کے رہیں اور ایک ایسی چیز پر اتفاق کر لیں جس پہ کوئی جھگڑا نہیں، اور قرآن مجید نے اس اتفاق کی حدود کھینچ دی ہے، یہ زبانی دعوے نہیں ہیں، نہ یہ ہے کہ میں ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے بلند کر دوں اور ایک پکچر جو ہے اخباروں میں دے دوں کہ ہم متحد ہیں، یہ طریقے نہیں ہیں، انسان ہیں ہم، غلطیاں ہوتی ہیں، بحثیت ایک مسلمان کے ہمیں سوچنا ہے کتنے اتحاد بنے، کتنے ٹوٹے، کتنے دعوے کیے گئے اور کتنے دیندار لوگوں نے یہ دعوے کیے، مگر ہوا کیا؟ دل بالکل پھٹے ہوئے، مل نہیں رہے، جس کا حل قرآن مجید نے بتایا ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، مسلمانوں اگر مسلمان ہو اور تمہارے درمیان جھگڑے ہوں کسی معمولی بات پہ یا بڑی بات پہ، انسان ہو، جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم انسان ہو، مسلمان ہو، خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بھی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے اور وہ دینی مسئلہ ہو تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، کسی اور کی طرف نہ لے جاؤ، کسی تیسرے کے پاس جاؤ گے تو یہ اختلاف کی بنیاد ہوگی، کسی تیسرے کو ریجیکٹ کر دو گے مسلمان رہو گے، لیکن اللہ اور رسول کی بات مانو گے تو اختلاف ختم ہوگا اور ان کو مان لو گے تو مسلمان رہو گے، اور ان میں سے اگر کسی ایک کو تم نے چھوڑ دیا تو اسلام کی پھر خیر بناؤ، یہ حل ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ زور دیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہو کہ جو کچھ کر رہے ہیں کل قیامت کو بھگتنا ہے، وہاں رزلٹ ملنا ہے، جو آج کاٹ رہے ہیں کل قیامت کو اس کی جزا میں ملے گی، جو آج بو رہے ہیں کل کاٹیں گے، اگر تمہارا یہ ایمان ہے تو پھر یہی نصیحت قبول کر لو کہ ردو الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے اختلاف کو لے جاؤ۔ کیا ہمارے دین میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین نامکمل دیا ہے؟ کیا ہمارا قرآن مجید کی ہدایت پر ایمان نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، پوری کر دی، اور تمہارے مسلمان اسلام ہونے پر ہی میں راضی ہوں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں دین دیا وہ نامکمل تھا؟ کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا نہیں ہے؟ مکمل دین ہے اور مکمل ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک زندہ رہے گا اور باقی رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے یہ چراغ بجھا دیں، مگر اللہ نے اس چراغ کو جلائے رکھنا ہے اور قیامت تک جلے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اختلافات پہ نظر کرنی چاہیے، جو خیر کی بھلائی کے راستے ہیں ان کو اپنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو شر کے راستے ہیں ان کو ہمیں دبانا چاہیے۔ شر کو اگر کھلی چھوٹ دے دی گئی تو وہ خیر کو دبائے گا اور پھر فتنہ ہوگا۔ وَإِلَّا تَكُن فِتْنَةٌ، اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے، آپس میں محبت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے، تو تکن فتنتن، پھر بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد تم دیکھو گے۔ حالات ہمارے ہمیں جس رخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ضرور سوچیں، ضرور سوچیں۔ بڑا سمپل اور سادہ دین ہے، بس مکمل ہے، اسی کو لے لیں، چھوڑ دیں باقیوں کو۔ ان کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، مگر ہم پابند کس کے ہیں؟ کس کے پابند ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ کلمہ انہی کا پڑھا ہے اور کسی کا نہیں پڑھا۔ دیکھیے ہمارے درمیان خیر آتی ہے کہ نہیں، اور آئے گی خیر، انشاءاللہ آئے گی، مگر ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے ہمیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں مگر میری پکار کو لبیک بھی کہتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔